أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولا. ناظرین محترم, آپ سب کو نور ولائٹی پر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی مورخ, جب بھی کوئی مؤلف یا مصنف یہ جملہ پڑھتا یا لکھتا ہے تو تاریخ کا سمندر ٹھاٹھے مارتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ اس کا مستاق فقط اور فقط علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. علی وہ ذات جو نفس پیمبر ہیں, علی وہ ذات جو علم اور حلم پیمبر کے وارث ہیں. لیکن تاریخ کے اوراق کو جب ہم کھنگالتے ہیں تو امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان ریگستان اور بے سایہ زمین اور جگہ پر کیا جا رہا ہے. یہ جو حدیث غدیر ہے, سوال یہ ہے کہ یہ حدیث غدیر اہل سنت کے نزدیک معتبر ہے کہ نہیں ہے, اور کس طرح اس حدیث غدیر میں امیر المؤمنین کی امامت و ولایت کو بیان کیا گیا ہے. ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے کم المقدس کے معروف عالم دین حجت الاسلام والمسلمین سید زائر عباس کو دعوت دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح کے لیے نکالا. ہم اپنی گفتگو کا آغاز سوال سے کرنا چاہیں گے کہ جو حدیث غدیر بیان کی گئی ہے اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. جیسا کہ ناظرین جانتے ہیں کہ غدیر کے حوالے سے مختلف پروگراموں کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اور غدیر جو ہے انتہائی اہمیت کی حامل ایک مناسبت ہے کہ جس کو مکتب تشیع بہت اہمیت کے ساتھ مناتا ہے, اور اہل سنت بھی اس غدیر کو جو ہے وہ نقل کرتے ہیں اپنی کتابوں میں. لیکن چونکہ ہم غدیر کو امامت کے ساتھ مربوط مانتے ہیں تو ہمارے نزدیک پھر اس کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہے. تو غدیر کے اندر جو ایک اہم ترین موضوع ہے وہ خود حدیث غدیر ہے. جیسا کہ پچھلے پروگرام میں شاید آپ نے یہاں پر ڈسکس کی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا, اور وہ خطبہ جو ہے وہ پیغمبر نے اپنے حجت الوداع کو انجام دینے کے بعد جب غدیر خم کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر بیان فرمایا. اس خطبے کو پیغمبر نے اس طریقے سے بیان کیا کہ حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ کتنی اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ خطبہ بیان کیا ہے کہ تمام حاجیوں کو اکٹھا کیا, تمام صحابیوں کو اکٹھا کیا, اور تپتی دھوپ تھی اور زمین جو ہے وہ گرم تھی اتنی زیادہ کہ ننگے پاؤں وہاں پر کھڑا نہیں ہوا جا سکتا تھا, اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو اپنے ساتھ ملایا, جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا, اور یہ سارا اہتمام کرنے کے بعد پھر پیغمبر اکرم نے خطبہ جو ہے وہ بیان کرنا شروع کیا. اور اس خطبے کے ایک جگہ پر جا کر پیغمبر اکرم جو ہے وہ یوں ارشاد فرماتے ہیں, بلکہ اقرار لیتے ہیں مومنین سے کہ الست اولا بکم من انفسکم, کیا میں تمہاری جانوں کی نسبت تمہارے اوپر اولویت نہیں رکھتا؟ تو قالوا بلا, صحابیوں نے مل کر کہا کہ بالکل آپ ہمارے اوپر جو ہیں ہم سے زیادہ جو ہے وہ اولویت رکھتے ہیں. اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ جس کو یہاں پر پیغمبر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کی طرف اشارہ آئے گا بعد میں. تو جب یہ اقرار لے لیا تو پھر وہاں پر پیغمبر یہ فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, کہ جس جس کا پھر میں مولا ہوں اس کا پھر علی مولا ہوگا. اللہم وال من والا و عاد من عادا, کہ پروردگارہ تو اس کو دوست رکھ کے جو علی کو دوست رکھے, اور اس سے دشمنی رکھ کے جو علی کو دشمنی یا علی کے ساتھ دشمنی کرے. جی جی بالکل. اب مکتب تشیع یہاں پر یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اس حدیث میں پیغمبر اکرم اپنی جانشینی کا اعلان کر رہے ہیں, یعنی یہاں پر معین کر رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد آپ کا دینی رہبر, آپ کا امام, آپ کا ولی علی علیہ السلام ہوں گے, سرپرست یہاں پر ہم مانا لیتے ہیں، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں سرپرست ہوں، جس جس کا میں ولی ہوں، اس کا علی ولی ہے، سرپرست ہے اس کا۔ تو لہٰذا مکتب تشیع اپنے ان تمام دلائل کے ساتھ کہ جس کی بعد میں بات آئے گی، اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ امامت ہے امام علی علیہ السلام کے ساتھ مربوط ہے۔
اچھا، یہ جو بھی اپنے روایت نکل کی کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جو کہ اقرار لے رہے ہیں پیغمبر اعظم، تو یہ جو حدیث ہے جس کو حدیث غدیر بھی کہا جاتا ہے، کیا یہ اہل سنت کے مبانی کے مطابق معتبر ہے کہ نہیں ہے؟
انتہائی اہم سوال ہے اور ضرورت ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات کرنے کی، لیکن ہم یہاں پر اپنے اس مختصر وقت میں تیزی سے بعض اہم مطالب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگر ہم منابع اہل سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں جا کر، تو ہمیں دو نکات انتہائی اہمیت کے ساتھ ملتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ان کے ماہرین اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور دوسرا اقرار وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث نہ صرف یہ کہ صحیح ہے بلکہ متواتر ہے، یعنی تواتر کی حد تک، خبر واحد نہیں ہے، خبر مستفیض نہیں ہے، بلکہ خبر متواتر ہے۔ اور اہل علم حضرات جانتے ہیں اس بات کو کہ خبر متواتر کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور کہیں کسی مورد میں اگر خبر متواتر مل جائے تو وہ اہمیت پر دلالت کرتی ہے اس حکم کی یا اس عقیدے کی۔ تو یہاں پر یہ دونوں ہمیں نکات جو ہیں یہ اہل سنت کے منابع میں جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ مثلا یہ جو میں نے کہا کہ حدیث جو ہے وہ علماء اہل سنت اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، مثلا آپ اگر سنن ترمذی میں رجوع کریں جا کر، مطالعہ کریں اس کا، تو وہاں پر جب اس حدیث کو نقل کرتے ہیں جناب ترمذی، تو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ حاذا حدیث حسن۔ جناب البانی کے جو انتہائی اہمیت کے حامل شخصیت ہیں اور وہابیت کے برجستہ علماء میں سے ہیں، انہوں نے ترمذی کے اوپر جو ہے وہ ایک مختصر کام کیا ہے صحیح ترمذی کے نام سے، اس میں جب انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا تو جناب البانی بھی وہاں پر بیان کرتے ہیں صحیح۔ آگے چلتے ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں احمد ابن حنبل کی کتاب المسند کے اندر، وہاں پر جب اس کے حدیث کو نقل کرتے ہیں تو دو محققین نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے الگ الگ۔ ایک شعیب ارنعوت ہیں کہ جو دمشق سے مرتبط ہیں اور وہاں کے رہنے والے تھے، اور ایک جو ہیں وہ حمزہ احمد الزین ہیں۔ شعیب ارنعوت کی تحقیق بہت تفصیلی ہے اور اس نے انتہائی محققانہ اور تفصیل کے ساتھ مسند احمد ابن حنبل کے اوپر جو ہے وہ تالیکہ لگایا ہے، تمام احادیث کے اوپر حکم لگایا ہے کہ یہ کیا حیثیت ہے اس حدیث کی، صحیح ہے، حسن ہے، کیا ہے، اور تمام احادیث کی جو ہے وہ تخریج کی ہے، کہاں کہاں پر یہ حدیث دوسری کتابوں کے اندر نقل ہوئی ہے، کتنے طرق سے نقل ہوئی ہے، یہ تمام تفاصیل جو ہیں شعیب ارنعوت جو ہیں اس تالیکے میں لے کر آتے ہیں۔ جب اس حدیث پر پہنچتے ہیں جناب شعیب ارنعوت، تو وہ آ کر یوں تعبیر فرماتے ہیں کہ اسنادہ صحیح، تو اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، اور حدیث کون سی، حدیث غدیر ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اسی طرح دوسرے محقق جو ہیں حمزہ احمد الزین، یہ بھی اپنی یہی تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ اسنادہ صحیح۔ اگلی کتاب کی طرف جاتے ہیں ابن ماجہ کے، جو اہل سنت کی معتبر کتاب شمار ہوتی ہے، یہ بھی اس طریقے سے حدیث کو نقل کرتے ہیں، فہذا ولی من انا مولا ہو، ان کی تعبیر یہ ہے، یعنی مشہور تعبیر کیا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، یہ مشہور تعبیر ہے۔ جناب ابن ماجہ نے جو ہے وہ تعبیر جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ فہذا ولی من انا مولا ہو، تو یہ ولی کا یہاں لفظ آیا ہے، کہ میں اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ کیا اہمیت ہے لفظ ولی کی۔ اللہم عاد من عادا، اور پھر یہ آگے سلسلہ انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو جناب البانی نے اس کے اوپر بھی کام کیا، اور صحیح ابن ماجہ کے اندر جو ہے وہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں صحیح، تو یہ حدیث کیا ہے، صحیح ہے۔ اور لاتعداد محققین ہیں کہ اگر ان کی ساروں کی فہرست یہاں پہ بیان کی جائے تو میرا خیال میں ایک ٹاک شو فقط ان کے نام لینے میں ہی گزر جائے گا کہ جنہوں نے اس حدیث کی صحت پر جو ہے وہ اقرار کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے آ کر. اب آتے ہیں ہم دوسرے نقطے کی طرف کہ یہ حدیث جو ہے وہ متواتر بھی ہے. اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ مختلف علماء نے اس کا جو ہے وہ اقرار کیا ہے. مثلا جناب زہابی کہ جو بہت ہی معروف شخصیت ہیں اہل سنت کے اندر اور ان کی تحقیقات سے جو ہیں بہت زیادہ استفادہ کرتے ہیں, وہ آ کر جب اس حدیث کو نقل کرتے ہیں تو ایک حدیث کے ضمن میں یوں بیان کرتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن عال جدا, کہ یہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے اور بہت عالی ہے اور جید ہے,
تاکید کے ساتھ
بیان کریں. پھر آگے چل کے کہتے ہیں وَمَتْنُهُ مُتَوَاتِر, اس حدیث غدیر کا متن جو ہے وہ متواتر ہے. دوسری جو شخصیت ہے ان کی بہت اہمیت کی حامل شخصیت جناب ہیتمی کے جو صاحب کتاب ہیں السوائق المحرقہ کہ جو مکتب تشیع کے خلاف لکھی گئی ہے, جب حدیث غدیر کی بات آتی ہے وہاں آ کر جناب ہیتمی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اس کو آپ اگر تحقیق کریں جا کر تو 16 صحابیوں نے نقل کیا ہے, اگرچہ اس سے زیادہ تعداد ہے لیکن یہ اس کو جو ہے وہ 16 صحابیوں کے نقل کو یہاں پر گزارش کر رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں اس کو آ کر. تو جیسا کہ آپ جانیں 16 صحابیوں سے روایت کا نقل ہو جانا اور پھر ان 16 صحابیوں سے روایت بھی نقل کی گئی ہے, اس کے مختلف طرق ہیں, تو خود بخود جو ہے وہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ متواتر ہے. تیسری جو شخصیت ان کی ملا علی قاری اپنی کتاب میں اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ ان ھذا الحدیث صحیح لا مریۃ فیہ, کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے. بل بعض الحفاظ عدہ متواترا, بلکہ بعض حفاظ نے کہ حافظ ایک مقام کا نام ہے کہ جب ان کسی شخصیت کو حافظ کہہ دیا جاتا ہے تو یہ ایک خاص مقام پر اشارہ کرتا ہے. جیسا کہ مثلا اگر اس بات کو میں سمجھانا چاہوں اپنے ناظرین کو جو مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہیں, مثلا جیسے ہمارے پاس بھی مختلف عناوین پائے جاتے ہیں, حجت الاسلام, آیت اللہ, آیت اللہ العظمیٰ, تو یہ ایک خاص مقام کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. تو الحافظ جب کسی کو کہہ دیا جاتا ہے تو بہت بڑا مقام ہوتا ہے اس کا. تو کہتے ہیں بعض الحفاظ عدہ متواترا, بعض حفاظ نے جو ہے اس کو متواتر جو ہے وہ قرار دیا ہے. چوتھی جو شخصیت میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہی جن کے بارے میں پہلے تذکرہ کر رہا تھا کہ شعیب ارنعوت کے, جنہوں نے مسند احمد ابن حنبل کی تحقیق کی اور یہ تحقیق 50 جلدوں سے زیادہ ہے, یعنی ایک جلدی کتاب مسند احمد ابن حنبل اس کی جب تحقیق شعیب ارنعوت کرتے ہیں تو 50 جلدوں سے زیادہ چلی جاتی ہے, بہترین تحقیقات میں سے ہے, اگرچہ اس میں بہت ساری اغلاط موجود ہیں تحقیقی جو ان کے انہوں نے ان سے سارے انجام پائے ہیں, وہ اغلاط کے تفصیلی کبھی بات ہوتی رہی تو ان کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہوگا. تو وہ اس حدیث کے بارے میں آ کر یوں بیان فرماتے ہیں کہ لہو شواہد و کثیرہ, کہ اس روایت کے بہت سارے شاہد ہیں. تب لوگ حد التواتر, کہ یہ پھر کیا ہے حد تواتر تک یہ روایت جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے, یعنی متواتر شمار ہوتی ہے. اور پھر جناب البانی جو ہیں وہ بھی جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ بہت ہی اہم شخصیت ہے یہ, یہ بھی اس حدیث غدیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ متواتر ہے. آخری نقطہ فقط اس میں میں بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ ہم جب حدیث غدیر کے ضمن میں اہل سنت کے علماء کو مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اور نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے, وہ یہ کہ بعض اہم ترین علماء اہل سنت نے حدیث غدیر پر مستقل کتاب لکھی ہے, یعنی یہ ایک اور زیادہ اہمیت کی حامل جو ہے وہ اس حدیث کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے آ کر. مثلا جو ایک شخصیت نقل ہوئی ہے وہ ہے ابو العباس بن عقدہ, کہ اس کے بارے میں جناب ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اما حدیث و من کنت مولاہ فقد اخرجہ الترمذی والنسائی وهو کثیر الطرق جدا, کہ من کنت مولا جو ہے اس کو ترمذی نے بھی نقل کیا ہے اور نسائی نے بھی, اور اس کے طرق بہت زیادہ ہیں. وقد استوعبہا ابن عقدہ فی کتاب مفرد, کہ جناب ابن عقدہ نے ان تمام طرق کو ایک الگ کتاب میں جمع کیا ہے۔ یہ ایک کتاب مفصل مستقل جو ہے وہ لکھی گئی اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور جو شخصیت ہے وہ یہ محمد بن جریر طبری کے جو صاحب تفسیر البیان ہیں، تفسیر طبری کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے بھی مستقل طور پر حدیث غدیر پر کتاب لکھی تھی۔ جیسے جناب زاہبی جو ہے وہ اس طریقے سے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ رأیت مجلدا من طرق الحدیث لابن جریر، کہ میں نے پوری ایک جلد دیکھی ہے کہ جو طرق حدیث غدیر پر مشتمل تھی اور وہ ابن جریر نے لکھی تھی، وہ میں نے دیکھی ہے خود۔ اور اپنی دوسری کتاب میں جو کہ سیر و اعلام النبلاء ہے، اس کے اندر اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں جناب زہابی، کہتے ہیں جمع طرق حدیث غدیر خوم فی اربعۃ اجزاء، کہ جناب طبری نے حدیث غدیر خوم کے جو طرق ہیں اس کو چار جز کے اندر جو ہے وہ جمع کیا ہے، کہ ان میں سے پھر آگے چل کے کہتے ہیں ان میں سے بعض کو میں نے دیکھا ہے اور پھر میں حیران ہوا کہ کتنے زیادہ اس کے جو ہیں وہ طرق موجود ہیں آ کر۔ یہ تیسری جو شخصیت خود زہابی ہیں، شمس الدین زہابی کے بہت زیادہ اہمیت کی حامل شخصیت ہے۔ یہ بھی بیان کرتے ہیں اما حدیث من کنت مولاہ فلہ طرق جیدہ، فلہ طرق جیدہ وَأَفْرَدْتُ ذَلِكَ أَيْضًا، کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بہت سارے طرق اور جید طرق ہیں اور میں نے اس حدیث کے اوپر بھی مستقل کتاب لکھی ہے، اَفْرَدْتُ ذَلِكَ أَيْضًا، میں نے زہابی کہہ رہا ہے آ کر۔ بس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے اس کے صحیح ہونے کا اقرار موجود ہے، ایک طرف ان کے متواتر ہونے کا جو ہے وہ اقرار موجود ہے، اور پھر اتنی اہمیت دی گئی اس حدیث کو کہ الگ کتابیں جو ہیں وہ اس کے اوپر اہل سنت کے علماء لکھ رہے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ حدیث کسی بھی طریقے سے غیر معتبر نہیں ہے۔ اب یہاں پر کیا ہو جاتا ہے، جناب ابن تیمیہ کا جو جملہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اور جو ہے اس کو متواتر نہیں مانتے، اور اس قسم کی جو باتیں انہوں نے منہاج السنہ کے اندر کی ہیں جا کر، اور یا بعض دوسرے علماء نے، تو ان تمام مطالب کی روشنی میں وہ بے بنیاد ہو جاتے ہیں۔ یعنی حتیٰ جناب البانی کے جو خود ابن تیمیہ سے متاثر ہیں، وہ آ کر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب ابن تیمیہ جو ہیں حدیث پر حکم لگانے میں جلدی کر دیتے ہیں، یہ تمام جو ہیں وہ طرق کو مد نظر نہیں رکھتے اور چند طرق کو دیکھ کر، چند سندوں کو دیکھ کر ایک حکم لگا دیتے ہیں آ کر۔ اگر یہ، یعنی ان کے گفتگو کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ اگر وہ یہ سارے طرق دیکھ لیتے تو کبھی بھی یہ بات نہ کرتے کہ حدیث غدیر جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔
اچھا، اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو حدیث غدیر ہے دلیل ہے امیر المومنین کی ولایت پر، تو آپ یہ بیان فرمائیں کہ کس طرح جو ہے اس حدیث میں امیر المومنین کی ولایت کو ثابت کیا گیا ہے؟
جیسا کہ پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس حدیث سے مکتب اہل تشیع جو ہیں وہ ولایت امام علی اور امامت امام علی کو سمجھتے ہیں، اس میں جو کلمہ مولا ہے اس سے استنباط کرتے ہیں، بلکہ استنباط کیا صریح معنی ہے اس میں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس جس کا میں مولا، اور مولا کا معنی ہم کیا کرتے ہیں، سرپرست، ولی، جس جس کا میں مولا اس کا جو ہے وہ امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ مولا ہیں۔ لیکن اہل سنت جو ہیں اتنی اہمیت دیتے ہوئے حدیث غدیر کو، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث سے ولایت علی اور امامت علی سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی حدیث ٹھیک ہے، ہم متواتر مانتے ہیں، حدیث کو صحیح مانتے ہیں، لیکن ہم آپ کے اس عقیدے کو نہیں مانتے کہ یہ حدیث جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی امامت پر دلیل ہے۔ کیوں آپ نہیں مانتے؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے، چونکہ یہاں پر مولا کا جو معنی ہے وہ ولی اور سرپرست کے معنی میں نہیں ہے، اولا کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ مولا سے مراد یہاں پر جو ہے یا ناصر ہے یا محب ہے۔ یعنی مولا علی علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو دوست رکھو، اس سے محبت کرو، اس کی مدد کرو، یہ مراد لے رہے ہیں آ کر۔ تو جب آپ محب ہونا مد نظر ہوگا مولا کا معنی، یا ناصر ہونا مد نظر ہوگا، تو یہ معنی دلالت نہیں کرتا اس بات پہ کہ میرے بعد جو ہے وہ علی علیہ السلام جو ہیں وہ کیا ہوں گے، وہ جانشین ہوں گے میرے، یہ اس سے سمجھ نہیں آتا. لیکن مکتب تشیع آ کر کہتے ہیں کہ اگر آپ قرائن اور شواہد کو مد نظر رکھیں تو انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس حدیث کے اندر امامت علی علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. وہ شواہد کیا ہیں؟ مثلا ایک شاہد تو واضح سی بات ہے کہ خود پیغمبر کا یہ اقرار لینا کہ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں کی نسبت تم پر زیادہ اولویت نہیں رکھتا. تو اب یہ اولا کی جو تعبیر ہے، یہ اولا کیا معنی ہے یہاں پر؟ جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں یوں ارشاد ہو رہا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور یہاں اولا بالکل پیغمبر نے اسی آیت کے اسی آیت کا محتوی اور مفہوم وہاں ذکر کیا ہے اور اقرار لیا ہے ان کا. اب آپ مفسرین کو جا کے پڑھ لیں یہاں پر، اس آیت کی تفسیر میں اہل سنت کی جو ہے وہ تفاسیر کا مطالعہ کرے جا کے کہ یہاں پر انہوں نے کیا مانا گیا ہے، تو آپ کو ملے گا جس نے بھی قلم اٹھائی ہے وہ آ کر یہاں لکھتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہے، اولا بالتصرف ہے وہ. تو جب پیغمبر اسی چیز کا اقرار لے رہے ہیں الستو اولا بکم من انفسکم، اور اس کے فوراً بعد پھر آ کر کہتے ہیں کہ من کنتم مولا ہو فہذا علی المولا، تو یہ سیاق کیا بتا رہا ہے پھر؟ تو واضح سی بات ہے انسان کو یہ سمجھتا ہے کہ جو اولا کا معنی آپ وہاں کر رہے ہیں مولا کے اندر بھی کیا ہوگا، وہی معنی ہوگا. یہ ایک شاہد جو ہے وہ موجود ہے اس کے اندر. ایک شاہد ہمارے پاس وہ شرائط ہیں کہ پیغمبر اکرم جو ہیں وہ اتنا اہتمام کر رہے ہیں، جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے بلایا، جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلایا، گرمی کے اندر کھڑا کیا. کہ کبھی آپ وہ شرائط تاریخ کے اندر پڑھیں کتنے سخت شرائط تھے اس وقت، کتنی تپتی دھوپ تھی، کتنا مشکل تھا وہاں کھڑا ہونا. تو پیغمبر جو ہیں وہ ان سختیوں میں ڈالتے ہیں صحابی کو اور پھر آ کر کیا کرتے ہیں، اس حدیث کو یہاں بیان کرتے ہیں. تو کتنا عجیب محسوس ہوتا ہے کہ اتنا اہتمام کرنے کے بعد پیغمبر فقط یہ کہنے کے لیے جو ہے وہ زحمت دے رہے تھے صحابیوں کو کہ آج کے بعد علی جو ہے اس کو دوست رکھیں، آپ علی سے محبت کریں آپ. تو یہ کہیں بھی جو ہے وہ توجیہ جو ہے وہ نہیں بنتی آ کر. ہم پھر بھی کچھ اور شاہد جو ہیں یہاں پر بیان کر دیتے ہیں کہ جو اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں پر جو مولا ہے وہ سرپرست کے معنی میں ہے، اولا بالتصرف کے معنی میں ہے، ولی کے معنی میں ہے. اس میں ایک چیز جو ہے شاہد کے طور پر آپ یہ لے سکتے ہیں کہ اہل لغت اگر ایک معنی بیان کرنے کے لیے کسی حدیث کا سہارا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جو ہے اپنے معنی کے اندر بہت مشہور اور واضح ہے. تو جب ہم کتاب لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں جا کر، مثلا لسان العرب کہ جو خود مکتب اہل سنت کی طرف سے لکھی گئی ہے، ان کی طرف جو رجوع کرتے ہیں تو وہ آ کر اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ روا ابن سلام عن یونس قال المولا له مواضع فی کلام العرب، کہ مولا کے مختلف معانی ہیں کلام عرب کے اندر. منہا المولا فی الدین، اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ مولا دین کے اندر. تو کہتے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ وہو الولی، مولا یعنی ولی یعنی سرپرست. شاہد کے طور پر کیا ہے، آیت لے کر آتے ہیں یہاں پر، پھر اس کے بعد شاہد کے طور پر یہ روایت لے کر آتے ہیں وَمِنْهُ قَوْلُ سَيِّدِنَا رَسُولُ اللَّهِ مَنْ كُنْتُمْ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اے مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ. اب دیکھیں یہاں پر سرپرست کے معنی کو، ولی کے معنی کو سمجھانے کے لیے اور شاہد کے طور پر کیا لے کر آ رہے ہیں، حدیث غدیر کو لے کر آ رہے ہیں. تو یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ سرپرستی کے اندر، ولی کے اندر جو ہے یہ معنی واضح اور روشن تھا. اسی طریقے سے امیر علیہ السلام، خود امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں اپنی اس حدیث غدیر کے ساتھ. ایک مقام پر صحابیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں، کیا تم نے نہیں سنا کہ پیغمبر نے کہا من کنتم مولا؟ انہوں نے کہا ہاں. ان میں سے بعض نے اقرار کیا، گواہی دی، بعض نے گواہی نہیں دی، اور علی علیہ السلام جنہوں نے گواہی نہیں دی ان پہ نفرین کرتے ہیں. تو اب اگر یہ سرپرستی اور ولی ہونے پر دلالت نہیں کرتی تھی تو پھر نفرین کا کیا معنی بنتا ہے؟ دوستی کے اوپر تو نفرین نہیں کی جاتی اس پہ. تیزی سے آگے بڑھتا ہوں، وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اسی طریقے سے آپ جا کر دیکھیں سورہ حدید کی آیت نمبر 15 میں وہاں ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ ہیا مولاکم و بئس المصیر، کہ یہ جہنم کی جو آگ ہے یہ تمہاری کیا ہے، مولا ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے یہ مولا. اب یہاں پر آ کر کیا کہتے ہیں، یہاں پر تفسیر یہ کرتے ہیں مولا یعنی اولا بکم، یعنی اولا ہے تمہارے لیے کہ تم کیا تمہارے لیے کیا کہ یہ آگ بہتر ہے. درست ہے، اولا کی تعبیر آ رہی ہے، اولا بالتصرف جو ہم بات کر رہے ہیں اولویت کے معنی میں. اور پھر کہتا ہے جناب فخر رازی اس آیت کی تفسیر میں یہ بات نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں قلبی کہتا ہے کہ مولا یعنی اولا، اور یہی نظریہ زجاج کا بھی ہے، فرا کا بھی ہے، ابی عبیدہ کا بھی ہے. یہ سارے کیا ہیں، بہت بڑے لغتدان ہیں کہ جو مولا کا معنی اولا کرتے ہیں. اسی طریقے سے جناب بخاری اسی آیت کی جب تفسیر کرتے ہیں تو مولا کو اولا کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں. اور پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 11 کہ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، کہ پروردگار جو ہے جو لوگ ایمان لے ان کا مولا ہے اور جو کافرین ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہے. تو یہاں تفسیریں جا کے پڑھ لیں، مفسرین یہ کہتے ہیں یہاں مولا سے مراد سرپرست ہے، مولا یعنی اولا. تو اتنے شواہد موجود ہیں کہ جو اس بات کا جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ مولا اولا بالتصرف میں استعمال ہوتا ہے، ولی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سرپرستی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اس حدیث غدیر میں یہی معنی جو ہے وہ مد نظر ہے، اور اسی معنی کو اگر ہم مد نظر لیں جو کہ ہم لے رہے ہیں، اس سے بہت واضح اور روشن انداز میں مولا علی علیہ السلام کی امامت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے. کہ بہت سارے مطالب ہیں اس کے اندر بیان کرنے والے، کہ انشاءاللہ پھر کسی وقت پر اس کو بیان کریں گے.
ماشاءاللہ، جزاک اللہ، نہایت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے حدیث غدیر پر گفتگو کی اور یہ بیان فرمایا کہ یہاں پر لفظ مولا کا معنی محب نہیں ہے، ناصر نہیں ہے، بلکہ ولی اور سرپرست کے معنی میں ہے. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بزرگوار نے حدیث غدیر پر گفتگو کرتے ہوئے تمام شواہد کو بیان فرمایا، اور خود اہل سنت کی طرف سے یہ بیان فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ جو حدیث غدیر ہے صحیح ہے، سند صحیح سند ہے، متواتر ہے. لیکن اس کے بعد میں بھی اس کو نہ ماننا شاید کم لطفی سے کم نہیں ہوگا. چونکہ ہمارا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اگلے پروگرام میں نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.